سلام.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی دینی روایت کے مطابق حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مشترکہ طور پر بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ذبح خلیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق، معرکہ حیات میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ذکر حسین کوچہ و بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا۔ ذکر حسین کوچہ و بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تشہیر کربلا۔ بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، دم بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، دم بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ اور بہنے دو گرم ریت پا اصغر کا خون حسین، بہنے دو گرم ریت پا اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ ظلم و ستم کے ناگ اٹھانے لگے ہیں سر، ظلم و ستم کے ناگ اٹھانے لگے ہیں سر، اختر ذرا اٹھائیے شمشیر کربلا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی شب شب عاشورہ ہے، اور آنے والا روز عاشورہ ابھی سے ہمارے دل و دماغ پر غم و علم کے ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ ہم یوم عاشورہ کو کربلا کے دردناک واقعات شہادت کے پس منظر میں اور اس تاریخ ساز تاریخ کے فضائل کے بیک گراؤنڈ میں امانتاً امت مسلمہ کے سینوں میں منتقل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ میں حیران و ششدر ہوں کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے کو مبلغ اسلام کہتے ہیں، لوگ اسلام کے نام پہ اسٹیج لگاتے ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی کتابوں کا ریفرنس دے کر کتاب و سنت کا ریفرنس دیتے ہیں، مگر جب عقیدے کی زبان میں وہ اظہار خیال کرتے ہیں تو یزید کو امیر المومنین کہہ کر یزیدی ظلم و ستم کا دفاع کر کے۔ تو میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ یزید کو اپنا امیر المومنین بنا لیجئے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ ان حسینیوں کو کوئی شکوہ ہے آپ سے، مگر دھوکہ مت دیجئے قوم۔ آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ حسینیوں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہوگا، مگر یہ کیا بات ہے کہ کام آپ یزید کا کیجئے اور نام حسین کے نانا کا لیجئے، کام یزید کا کیجئے، نام حسین کلمہ حسین کے نانا کا پڑھیے۔ یہ دو رنگی سیاست آپ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مت پوچھئے کہ داغے جگر یہ کہاں کے ہیں، کچھ آپ کے دیے ہیں اور کچھ آسما کے ہیں۔ یہ کیسی دوہری پالیسی ہے؟ اسی بامبے کی سرزمین پہ یہ کہا گیا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ اسلامی جنگ نہیں تھی۔ مسلمانوں، ایک سیکنڈ میں آپ کا لینا چاہوں گا، مجھ سے کسی روایتی تقریر کی امید مت رکھنا۔ میں جو کچھ بھی بولوں گا فلسفہ بولوں گا، میں جو کچھ بھی بولوں گا ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مارکہ حق و باطل کیا ہے، اور اس کے ثابت ہو جانے کے بعد آپ کو مضبوطی کے ساتھ حق کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اسی بامبے میں کہا گیا کہ یہ اسلامی جنگ نہیں تھی، کربلا میں جو حادثہ ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو حکومت حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ یزید بہت اچھا تھا، یزید حق پر تھا، اور یہ ساری باتیں ان صاحب نے کیں جن کو اپنے اور بیگانے سب ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں۔ میں بلیم نہیں لگاتا، جب بات آ گئی اخباروں میں، جب بات آ گئی ٹی وی پر، جب بات آ گئی بحث کے ٹیبل پر، تو آج میں مجبور ہوں نام لینے پر کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ان سے اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، ایک مطالبہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔ جس کو امام مانتے ہیں آپ مانیں، جس کو امیر مانتے ہیں آپ مانیں، البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا امام یتیم ہو چکا ہے، آپ کا امام یسیر ہو چکا ہے، آپ کے امام کا نام مر گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ 1400 سال پہلے، قتل حسین سے پہلے، شہادت امام سے قبل مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، مگر قتل امام کے بعد، شہادت شہدائے اسلام کے بعد، ابلیس کا یہ نام یزید بن گیا اور یزید کا نام ابلیس بن گیا۔ اب آپ اگر ان کی اولاد کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، میں صلبی اولاد نہیں کہتا، میں مانوی اولاد کہتا ہوں۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی صلبی اولاد نہیں ہیں، مگر مانوی اولاد ضرور ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو یزید کی صلبی اولاد نہیں کہتا، مگر چونکہ آپ یزید کے فالوور ہیں اس لیے آپ کو مانوی اولاد ضرور کہا جائے گا۔ تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ 1400 سال میں جو نام مر گیا، مسلمان اپنے سماج میں جس نام پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، مسلمان اپنے بال بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا۔ میرے حسین کا نام تو ایسا ہے کہ ان سے پہلے حسین کو تلاش کیجئے تو بڑی مشکل سے تاریخ میں دو چار نام ملیں گے، مگر جب اسلام کی صداقتوں پر انہوں نے اپنا خون پانی سے زیادہ سستا کر دیا تو اللہ نے انہیں انعام ایسا دیا کہ اس 1400 برس میں مسلمانوں کا کوئی ایسا طبقہ اور حصہ نہیں ہے جہاں حسین نام کے لوگ موجود نہ ہوں۔ اجی حسین تو بہت بڑی بات ہے، اسی مجمع میں کوئی غلام حسین ملے گا، کوئی محمد حسین ملے گا، کوئی احمد حسین ملے گا، کوئی انتظار حسین ملے گا، کوئی ابرار حسین ملے گا، کوئی مختار حسین ملے گا، کوئی جرار حسین ملے گا، کوئی افتخار حسین ملے گا۔ ہندوستان میں نہیں، دنیا کے گونے کونے گوشے گوشے میں جاؤ، حسین 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 حسین، امام حسین کے صدقے میں دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں غلام حسین نام کے ساتھ موجود نہ ہو۔ تو حسین کے نام کو تو آپ لوگ تاریخ کی قبر میں مدفون کرنا چاہتے تھے، مگر یہ نام ایسا زندہ جاوید ہوا، ایسا تابندہ ہوا اور اسلام کے آسمان پر ایسا شمس و قمر بن کے چمکا کہ اس نام کی چاندنی کہیں غلام حسین بن کے چمک رہی ہے، کہیں احمد حسین بن کر چمک رہی ہے، کہیں محمد حسین بن کر چمک رہی ہے، کہیں انتظار حسین بن کے چمک رہی ہے، کہیں ابرار حسین بن کے چمک رہی ہے۔ غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین، آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ تو میرے حسین کو تو آپ چھپانے سے رہے، مگر آپ کا یزید جو چھپا ہوا ہے، مسلمان جو اس کا نام نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ ہی زندہ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب اس کو، اور سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجئے۔ اپنے گھر سے کیا ابتدا کیجئے، اپنے ہی نام سے ابتدا کر دیجئے۔ نام بہت لوگ بدلا کرتے ہیں، بدل کر حکومتوں میں رجسٹریشن کروا لیا کرتے ہیں، آپ بھی آج سے اپنا نام ذاکر کے بجائے یزید رکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بجائے ڈاکٹر یزید نائک آپ کہلوائیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کیسے فالوور ہیں یزید کے کہ اپنا نام بھی یزید نہیں رکھا، اپنی آل اولاد کا نام بھی یزید نہیں رکھا، اپنے رشتہ داروں کا نام بھی یزید نہیں رکھا۔ ارے میرے بھائی، جانتے ہیں آپ اچھی طرح کہ یزید بن کے اگر آپ آ گئے سامنے تو حسینی کچا چبا جائیں گے۔ نن اپنی طرف سے کوئی الزام کسی پر نہیں لگاتا، مگر اتنی بڑی بات ہو جائے میرے امام کے مقابلے میں یزید کو برحق ثابت کیا جائے، یہ دن دیکھنے سے پہلے عبیداللہ عظمی مر جانا پسند کرتا ہے، مگر اس خباثت کے مظاہرے کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرات چلیے بھائی، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گانا چاہیے، میں کوئی آپ پر بلیم نہیں لگاتا، میں تو آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہر فالوور اپنے روحانی آباؤ اجداد کا نام روشن کرتا ہے، تو آپ بھی ذرا وہ نام تو رکھ لیجئے۔ نام رکھیے گا حسن حسین اور بات کیجئے گا یزید کی، نام رکھیے گا حسین کے نام اور حسین کے غلاموں کا نام اور بات کیجئے گا یزید کی۔ اجی حسین، صرف اگر حسین انسانوں کا نام ہے تو کیا ہے؟ ساگر ہے حیدرآباد میں تو حسین ساگر، محلہ ہے تو حسینی محلہ، گاؤں ہے تو حسن پور حسین پور۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ایک یزید پور بھی تو دکھائیے۔ ہاں زید پور دکھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زید اولاد ہیں جناب امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی۔
کیا تماشا ہے یہ، کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ امام مظلوم کائنات کی اس مظلوم ہستی کا نام ہے جس کے ساتھ یزید کے نمائندوں نے نہ کل کوئی رعایت برتی تھی نہ آج کوئی رعایت برتنے کے لیے تیار ہے، مگر جس طرح امام نے میں امام حسین کو اسلام کہتا ہوں اور اسلام کو امام حسین کہتا ہوں، آخر کربلا جانے کا معاملہ کیا تھا؟ یزید، میں کیا بتاؤں آپ کو حضرات، میں نے جب غور کیا اور تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک یزید کے آنگن سے بڑا کسی کا آنگن نہیں، آنگن یا صحن۔ میں نے کہا واہ، اتنا بڑا آنگن لے کے آیا اس دنیا میں، یزید کے صحن سے بڑا دنیا میں کسی کا صحن نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو ابلیس کا۔ پوچھو کیوں؟ میں کہنا چاہوں گا کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک یزید کے آنگن میں لعنت و ملامت کے اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں کہ آج تک وہ بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، قیامت تک نہیں بھرے گا اور کوڑے پڑتے رہیں گے۔ اور دنیا میں جب کسی کا آنگن کہیں کوڑا کرکٹ بھر جاتا ہے تو میونسپلٹی کی گاڑی آتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر پڑتا ہے، مگر ابھی کوئی ایسی میونسپلٹی کی گاڑی نہیں آ سکتی جو اس کے آنگن سے لعنت و ملامت کے کوڑے نکال دے، اس لیے کہ وہ آنگن بھرا ہی نہیں ہے۔ ایسا ظالم، اور اس ظالم کو برحق کہنا، امام کہنا، امیر المومنین کہنا، جس نے امام حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کا سر کربلا سے جب منگوایا دمشق میں تو مقدس سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، اور اپنی چھڑی سے امام حسن کے لبوں پہ وہ ٹھوکر مار رہا تھا اور کہتا تھا یہی منہ تھا جس نے میری بیعت کا انکار کیا تھا، یزیدیوں کے کلیجے اس گستاخی سے کٹیں نہ کٹیں حسینی تو بار بار شہید ہو جاتے ہیں۔ امام کا سر سامنے رکھ کر اس نے کہا تھا کاش میدان بدر میں میرے وہ آباؤ اجداد جو علی اور حمزہ کی تلواروں سے کاٹے گئے تھے، کاش آج کے دن وہ دیکھتے کہ میں نے میدان بدر کا بدلہ اولاد رسول سے کس طرح لیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ مومن ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلم ہے، اس کے باوجود بھی وہ امیر المومنین ہے، اس کے باوجود بھی وہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ جیسے کے یہاں رحمت اللہ علیہ ہوگا، مگر 2400 سال سے تو مسلمان اس کو لعنت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر صرف مسلمان لعنت نہیں کرتا، اللہ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعن الله لهم الدنيا وفي الاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اس دنیا میں بھی اللہ و رسول کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ و رسول کی لعنت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ وہ شہ سوار، وہ دوش رسالت کا سوار امام میرے مصطفیٰ کی دوش کے سوار تھے کہ نہیں؟ امام کو میرے آقا اپنے سینے پہ لے کر لوریاں دیتے تھے کہ نہیں؟ امام کو میرے آقا چومتے اور سونگتے تھے کہ نہیں؟ امام کے لیے میرے آقا کی دعا تھی، اللہم اعط الحسین اجرا وصبرا، اے میرے رب میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی، جس کے اجر کی دعا مصطفیٰ کر رہے ہوں، جس کو سینے پہ مصطفیٰ کھلا رہے ہوں، جس کا ناز و نخرہ مصطفیٰ اٹھا رہے ہوں، جس کو اللہ کا رسول جنتیوں کا سردار قرار دے رہا ہو، جس کو مصطفیٰ اپنا بیٹا کہہ رہے ہوں، جس کو میدان مباہلہ میں صداقت کا گواہ بنا رہے ہوں، اس ذات کو جن لوگوں نے قتل کیا اور کروایا، کیا ایسے لوگوں نے اللہ کے رسول کو ایزا نہیں دی؟ ارے بھائی، یہ تو مبتدی طالب علم بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو جان لینے کے بعد، ان دونوں کے کیریکٹر کو حکیم الامت حضرت اقبال نے بیان کیا ہے کہ یزید اور حسین انسانی حیات کے دو مظہر ہیں، ایک کی ذات سے ظلم کا تعارف ہوتا ہے اور ایک کی ذات سے عدل کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ جب یزید کا تصور آتا ہے تو ظلم کا محیب چہرہ بھی سامنے آتا ہے، اور جب حسین کا تصور آتا ہے تو عدل کا پاکیزہ رخسار بھی چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ عبید اللہ اعظمی نہیں کہتا، یہ فکر و فن کا شہنشاہ اقبال کہتا ہے، اور اسی اقبال نے کہا ہے جس کو سرنامہ سخن کے طور پر عبید اللہ اعظمی نے شروع میں پڑھا تھا، ذبح خلیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق، مرکہ حیات میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حضرات گرامی، اب ہم آپ کا ذہن اس جانب لے جانا چاہیں گے کہ آخر امام کو کربلا جانے کی ضرورت کیوں درپیش آئی۔ اسلامی تاریخ کا سنہرا باب دیکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ اور خلافت راشدہ کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اسلام اس دنیا میں آیا ہے حکومت کرنے، اسلام اس دنیا میں آیا ہے اپنا سکہ رائج الوقت کرنے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ خلافت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو خلافت ارضی کیوں دی گئی ہے؟ اسلام نے پہلے دن سے یہ تصور دیا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ و ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان، انسان و جنات، فرشتہ اور دیگر مخلوقات کا خالق اللہ تعالی ہے۔ تو جس نے کائنات کو خلق کیا ہے وہی اس کائنات کا حاکم بھی ہے، وہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہی اس کائنات کا شہنشاہ بھی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حکم کس کا چلنا چاہیے رعیت پر، اس کے مالک کا نا؟ نظام کس کی حکومت کا چلنا چاہیے، شہنشاہ کی حکومت کا نا؟ تو شہنشاہ کون ہے کائنات کا؟ اللہ رب العالمین، اللہ کا حکم اللہ کے بندوں پر چلانے کے لیے نبیوں کو رب العالمین نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر بھیجا، انبیاء کرام نے نائب السلطنت بن کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ خوب غور سے سنیے گا بات، اگر واقعی آپ مقصد کربلا سمجھنا چاہتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان تک ہر نبی اور رسول کا کام یہ تھا کہ اللہ کے قانون کو اپنی شریعت کے ذریعے جس سماج کا وہ نبی اور رسول بن کر گیا ہے اس سماج میں لاگو کر دے، اور وہ سماج نبی کو قبول کرنے کے بعد انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے قانون و نظام کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ انبیاء کرام نے یہ فریضہ بہت ہی بحسن خوبی انجام دیا۔ امتوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے نبیوں کا استہزا کیا، رسولوں کو دیوانہ اور پاگل کہا، مجنون کہہ کے کھلی اڑائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا حکم ہوا آپ کوشش کر کے ہمارا پیغام پہنچا دیں، جو قبول کریں گے انہیں ہم نجات دے دیں گے، جو نہیں قبول کریں گے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود، مصر میں فرعونی حکومت، نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ بدعقیدگی اور بدعملی کے وہ کردار ہیں جن کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے دولت ایمان کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طرح سفینہ نوح میں ان حضرات کو نجات ملی جن حضرات نے نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے وجود کو نبی کے قدم میمنت لزوم پر نچھاور کرنے کا حوصلہ دکھلایا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے منہج پر، میرے طریقے پر، میری سنت پر 40 سال تک عمل ہوتا رہے گا۔ خلافت راشدہ جو قائم ہوئی تھی اس کا منہج کیا تھا؟ آپ یہ غور فرمائیں کہ کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں تھا جس نے بادشاہت کا دعویٰ کیا ہو، کوئی بھی رسول کا خلیفہ ایسا نہیں تھا جس نے اپنی حکومت کا دعویٰ کیا ہو، حکومت اللہ کی، رعایا اللہ کی، حکومت اللہ کی ہوگی، اللہ و رسول کے قانون کی ہوگی، تمہاری زندگی کا ہر شیوا اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن مکمل دستور حیات ہے، قرآن مکمل نظام زندگی ہے، کچھ چیزیں زندگی کی قرآن سے لوگے اور کچھ احکام قرآن سے باہر سے لوگے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہمایونی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا ہرگز اتباع مت کرنا، وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ صرف آپ تلاوت کریں، قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ صرف 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، قرآن نماز بھی پڑھوانے آیا ہے اور سیاست بھی کروانے آیا ہے۔ قرآن عبادت بھی کروانے آیا ہے اور معاش کے طریقے بھی بتلانے آیا ہے، قرآن اللہ کے سامنے بندگی کا اقرار بھی کروانے آیا ہے اور طرز زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم خلوتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، جلوتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، غربتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، عمارتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، عشرتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، عسرتوں میں بھی طریقہ بتاتا ہے، سادگی میں بھی طریقہ بتاتا ہے، طرح داری میں بھی طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے اپنے نہج پر تمہاری زندگی کو کاربند کرنے کے لیے اترا ہے۔ اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نہج پہ انسان کو چلایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا۔ سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اندر سے بدلا۔ جب تک نبی کی چوکھٹ پہ تم نہیں آئے تھے، جیسا لباس چاہتے تھے پہنا تم نے، مگر نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد، اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہالت کا لباس اتارو، تہذیب کا لباس پہنو، بدعقیدگی کا لباس اتارو، خوش عقیدگی کا لباس پہنو، بدعملی کا لباس اتارو، صالحیت کا جامع زیب تن کرو، بد اخلاقی کا لباس اتارو، خوش اخلاقی کے لباس سے اپنے کو مزین کرو، جہالت کا لباس اتارو، علم کا لباس پہنو، ظلم کا لباس اتارو، عدل کا لباس اپنے وجود پہ لاؤ، اپنے عمل پہ لاؤ، یہ ہے اسلام۔ تو انسان کو بدلا گیا اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ اسلامی سیاست سے باہر زندگی نہیں گزر سکتی، اسلامی اخلاقیات سے باہر زندگی نہیں گزر سکتی، اور اسلام نے صرف آخرت اور عاقبت کی سزائیں ہمارے سامنے نہیں رکھی، خوب غور سے سن لیجئے گا بات، اسلام نے صرف عاقبت اور آخرت کی سزائیں نہیں رکھی، چونکہ حکومت کرنے آیا ہے، خلافت کا نصب العین لے کر آیا ہے، اپنے قانون کے تحت دنیا کو چلانے آیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ ڈیموکریسی کے قانون سے چلتی ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کی حکومتیں ان کے اپنے قانون اور عزم کے تحت چلتی ہیں۔ اسلام اپنے اس حق کو لے کر آیا کہ اسلام کا قانون، جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ان پر لازم ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب نے اس خلافت عرضی کے تصور کو اس طرح سے ہمیں بخشا کہ اس خلافت عرضی سے جب مالا مال ہوئے لوگ، تو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدالت کا قیام فرمایا۔ حضور نے فوج کا شعبہ رکھا، حضور نے سیاست کا شعبہ رکھا، حضور نے نہی عن المنکر کا شعبہ رکھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ رکھا، اور نتیجے میں جب ایک اسلامی ریاست کمپلیٹ طور پر تاریخ کے منظر پر آ گئی، تو آپ نے دیکھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا شرابی کو درے مارے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا سود کو حرام کر دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا شراب کے مٹکے توڑوا دیے گئے ہیں، آپ نے دیکھا حلال کمائی والوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا حرام کی طرف رغبت کرنے والوں کو سزا دی رہی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ زانیوں کو سنسار کیا جا رہا ہے، آپ نے تاریخ کے پس منظر میں ملاحظہ کیا کہ قتل کرنے والوں کو قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، یہ قرآن کا قانون تھا، ہے رہے گا۔ یہ قانون عملی طور پر زمین پر نافذ ہوا کہ نہیں، خوب غور سے سن لینا مسلمانوں، یہ قانون عملی طور پر زمین پر نافذ ہوا، اس لیے کہ اسلام آ گیا تھا، اور اسلام نعمت کی شکل میں آیا تھا، اسلام اتمام کی شکل میں آیا تھا۔ اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، میرے آقا کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی تھی، اب یہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، یہ شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، پچھلی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، نبی پاک تمہاری کتاب کیا کہنا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے اس دنیا کو بھر دیا۔ کہ مسلمان اپنی آزادی رائے سے جس کو خلیفہ منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا، جو خود کوشش کرے خلافت کی اس کے ہاتھ میں خلافت اسلامی نہیں دی جا سکتی، اس کے ہاتھ میں اسلامی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، جملہ دے رہا ہوں نوٹ کیجئے کام آئے گا، بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، اقتدار بیعت کا نتیجہ ہونا چاہیے، اقتدار کے ذریعے بیعت کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، بیعت کے بعد اقتدار سامنے آنا چاہیے۔ تو اقتدار میں لایا کون؟ مسلمان لایا۔ اب اگر اللہ اور رسول کے خلاف خلیفہ ایک قدم بھی چلے گا تو جس مسلمان نے ایک عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کو خلیفہ بنایا تھا، اسی مسلمان کے ہاتھ میں یہ پاور بھی ہے کہ اگر وہ اللہ رسول کی راہ سے ہٹتا ہے تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کرسی سے اس کو کھینچ دیا جائے، کوئی حق اس کو نہیں ہوگا، اور اسے بھی ایمانداری کے ساتھ وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا وہ تصور خلافت جس تصور خلافت کو امام حسین کی دور بھی نگاہوں نے دیکھا تھا، پہچانا تھا اور مانا تھا۔